السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں کے طریقے پر چلا اور ہمیں ان کے ساتھ اپنے پاس جمع فرما. فہم القرآن بأسلوب السؤال والجواب، انڈرسٹینڈنگ قرآن اے کوسچن اینڈ آنسر اپروچ، دورہ قرآن بائی کیو این اے، سوال جواب کے ذریعے فہم قرآن سیریز میں الحمدللہ پارہ نمبر 25 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیہ یرد، اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے، علم الساعہ، قیامت کا علم. یہاں سے پارہ آغاز ہو رہا ہے سورہ حامیم السجدہ یعنی فصیلت، پارہ کے آغاز کے چند آیات کے ساتھ مکمل ہو رہی ہے. پہلا سوال، حامیم السجدہ یعنی فصیلت آیت 53 میں لفظ الآفاق ہے. آفاق کسے کہتے ہیں؟ آفاق افق کی جمع ہے. کنارے، دور وہ جگہ جہاں آسمان و زمین ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، افق کہلاتی ہے. تو آفاق کا مطلب دنیا کے کونے کونوں تک. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی نشانیاں اور کائنات کے کونے کونے تک اپنا پیغام پہنچانے کی بات کی. آگے شروع ہو رہی ہے سورت الشورى. اس سورت کا نام وجہ تسمیہ، یہ نام اس کی آیت 38 میں آیا. امرهم شورى بینہم، ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے. مشورے کو مشورہ اور شورا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگوں کی رائے حاصل کرنے کا نام ہے. مسلمانوں کے ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے تمام معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں، جبکہ وہ کام جن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے واضح احکام موجود ہیں، ان میں مشورے کی ضرورت یا اجازت نہیں. افسوس کے بعض لوگوں نے استخارہ کو بھی لوگوں کے ساتھ مشورے کی طرح سمجھ لیا، اور اس سے بھی بڑھ کے غیب جاننے کا ذریعہ، جیسے کوئی فال نکالنا ہو کہ ہمیں استخارہ میں ٹھیک نظر نہیں آیا. ویسے تو سب کچھ ٹھیک ہے، رشتے میں سمجھ آتی ہے، اچھا بھی لگا ہے، لیکن نہ وہ استخارہ ٹھیک نہیں آیا. یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا یہ غیب کا ڈور ہے، کوئی ونڈو ہے کہ جس سے آپ نے یہ جھانک لیا کہ وہ غلط ہے، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، حالانکہ ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے. یہ تو اللہ سے خیر طلب کرنا ہے. استخارہ خیر طلب کرنے کا سوال ہے، نہ کہ کوئی کمیونیکیشن، کوئی ایسا مشورہ جس طرح لوگوں کا آپس میں ہوتا ہے، یا پھر خواب کے ذریعے غیب کی خبر. اصل میں خواب کا استخارہ سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. سچے خواب یہ مومن کو نظر آتے ہیں، نبوت کے حصوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایمان والوں کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن صرف خواب کی بنیاد پر کام کاج تبدیل کر دینا، یہ فال کی طرف چلنے والی بات، غیب کی طرف جھانکنا اور استخارہ کو بدنام کرنا ہے. یہ جو ٹرینڈ ہے کہ استخارہ میں صحیح نظر نہیں آیا اور اس سے ان کی مراد غلط خواب کا آنا ہوتا ہے، یہ انتہائی انجسٹیفائیڈ اور شریعت کے اصل مقصد سے دور ہے. تو کبھی بھی خواب کی بنا پر فیصلے نہ کریں. وہ کام جن میں اللہ اور اس کے رسول کے واضح احکام موجود ہیں، ان میں مشورے کی ضرورت یا اجازت نہیں ہے. اب ایک واضح طور پر دین، اخلاق، کفو میں معیار نظر آ رہا ہے، ہم پلہ نظر آ رہا ہے، اور صرف ایک شیطانی خواب یا وہمی خیال کی وجہ سے ایسے رشتے کو ریجیکٹ کر دیا جائے کہ ہمارا تو استخارہ ٹھیک نہیں نکلا. یہ ہندوانہ سوچ اور نظریہ ہے. اسلام میں استخارہ ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کام جن میں اللہ اور اس کے رسول کے واضح احکام موجود ہیں، ان میں مشورے کی ضرورت یا اجازت ہوتی ہے. اور استخارہ یہ اس طرح اللہ سے مشورہ نہیں ہے کہ گویا آپ ایک خواب کو اللہ سے جوڑ دیں اور کہیں کہ ہمیں تو منع کر دیا گیا ہے. کوسچن ہے، تسبیح اور تحمید میں فرق کیا ہے؟ تسبیح سے مراد اللہ کو ہر کمی اور ہر عیب سے پاک قرار دینا، اور تحمید سے مراد اسے ہر خوبی کا مالک قرار دینا. نیکسٹ کوسچن، ام القرا کے کیا معنی ہے؟ ام القرا کا معنی بستیوں کی ماں، جڑ یا اصل ہے، مراد مکہ مکرمہ. نیکسٹ کوسچن، قرآنی اصطلاح میں ظلم اور ظالمین، اسی طرح عدل اور قسط کن کے لیے استعمال ہوئے؟ قرآن مجید کی اصطلاح میں ظلم اور ظالمین کا لفظ شرک اور مشرکین کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے الانعام 82 ہے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ۔ قسط اور عدل کا لفظ توحید کے لیے آیا ہے، کیونکہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے اور سب سے بڑا عدل توحید ہے، جیسے آل عمران 18 میں فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ نے گواہی دی، حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے۔ الشورى 19، اللہ لطیف بعبادہ۔ اللہ کس لحاظ سے لطیف ہے؟ لطیف میں دو صفتیں جمع ہیں، ایک نہایت باریک بین اور دوسری نہایت مہربانی والا۔ اس میں کمال علم بھی ہے، باریک بین جس کے بغیر باریک بینی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بندوں پر لطیف ہونے کا مطلب کہ اس سے ان کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی مادی یا روحانی ضرورت پوشیدہ نہیں، اور اپنی کمال مہربانی اور باریک طریقوں سے ایسے انتظام فرماتا ہے کہ ہر بندے کی، بلکہ ہر مخلوق کی ضرورت جو اس کے حسب حال ہو پوری ہو، اور اسے خبر بھی نہ ہو کہ وہ کیسے پوری ہو گئی۔ بعبادہ، یہ لفظ اگرچہ عام ہے، مومن کافر سب شامل ہیں، مگر چونکہ مومن اللہ کے حقیقی بندے ہیں، اس لیے ان پر خصوصی کرم ہے، اور عموم کے حساب سے بھی دنیا میں مومن کافر دونوں اس کے لطف عام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، البتہ آخرت میں اس کا لطف و کرم مومنوں کے لیے ہوگا۔ تو لطیف، باریک سے باریک چیز، ہمارے حال سے باخبر اور ہماری باریک سے باریک ضرورتوں کا انتظام کرنے والا۔ اور اسی طرح لطیف، یہ انتہائی مہربان، نہایت مہربانی والا بھی، کہ اپنے بندوں کے لیے معافی کا دروازہ، مہلت اور وسعت عطا فرماتا ہے۔ الشورى 22 میں ہے، فی روضات الجنات۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جنات تو باغات ہیں ہی، روضات بھی باغات کے معنی میں ہے۔ روضہ کا معنی نہایت صاف ستھری اور بہت سرسبز جگہ۔ روضات الجنات سے ظاہر ہے کہ جنتیں بہت سی ہیں اور روضات بھی بہت سے ہیں، یعنی مومن کسی درجے کے بھی ہوں جنت میں ہوں گے، مگر ایمان اور عمل صالح والے جنت کے بھی پاکیزہ ترین اور سب سے سرسبز مقامات میں ہوں گے، جن میں سب سے اعلیٰ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ جیسے سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طویل خواب روایت کیا، جس میں ہے کہ دو فرشتوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف گناہوں کے عذاب کا منظر دکھایا، اس کے بعد ان دونوں نے آپ کو آگے چلنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ ہم ایک سرسبز روضہ باغ میں پہنچے، جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کی جڑ یعنی تنے کے پاس ایک بزرگ اور کچھ بچے تھے۔ اس درخت کے قریب ایک آدمی تھا جس کے سامنے آگ تھی جسے وہ بھڑکا رہا تھا۔ پھر وہ دونوں مجھے لے کر درخت پر چڑھ گئے اور مجھے ایک ایسے گھر کے اندر لے گئے جس سے خوبصورت گھر میں نے نہیں دیکھا۔ اس میں کچھ بزرگ اور جوان آدمی اور عورتیں اور بچے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے اس گھر سے نکالا اور مجھے لے کر اس درخت کے اور اوپر چڑھے اور ایک گھر کے اندر لے گئے جو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور برتر تھا۔ اس میں کچھ بزرگ اور کچھ جوان تھے۔ میں نے کہا، تم دونوں نے آج رات مجھے خوب گھمایا ہے، اب جو کچھ میں نے دیکھا ہے مجھے اس کی حقیقت بتاؤ۔ انہوں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے عذاب والے مناظر کی حقیقت بتانے کے بعد کہا کہ درخت کی جڑ کے پاس جو بزرگ تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد بچے لوگوں کی اولاد تھے، اور جو آگ بھڑکا رہا تھا وہ آگ کا خازن یعنی مالک تھا، اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے عام ایمان والوں کا گھر تھا، رہا یہ گھر تو یہ شہداء کا گھر ہے، اور میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہے، اب سر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا تو اچانک میرے اوپر بادل کی طرح کی چیز تھی۔ دونوں نے کہا، وہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا، مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر جاؤں۔ انہوں نے کہا، آپ کی کچھ عمر باقی ہے جو آپ نے پوری نہیں کی، اگر پوری کر لیں گے تو اپنے گھر میں آ جائیں گے۔ تو اس میں روضات الجنات کا مفہوم اچھی طرح واضح ہے، اور یہ بھی کہ روضات الجنات میں سب سے اعلیٰ روضۃ الجنہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ آپ اس طرح سمجھ سکتی ہیں کہ شاید باغوں کے باغات میں، یعنی باغات کے اندر کے باغات اور بڑے بڑے فارم ہاؤسز اور محلات کے بیچ میں جو اعلیٰ اونچے ٹاپ پہ گھر ہوں گے وہ روضات ہوں گے، روضات الجنات، یعنی کہنا کہ جنت الجنہ جیسے روضات الجنات، جنات کے بھی جو روضات ہیں، بس ہماری عقلیں اس سے آگے نہیں جا سکتیں اللہ نے کیسے ایمان والوں اور نیکوکاروں کے لیے بنائے ہیں۔ الشورا 23 ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ یہاں القربا سے مراد کیا ہے؟ قرب یا قروب کا معنی قریب ہونا، قربا رشتہ داری اور قرابت، رشتہ دار اور قرابت دار کے لیے ذوی القربا یا ذو القربا قرابت والے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے فرمایا اسراء 26، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو اس کا حق دے۔ فِي الْقُرْبَى میں فی تعلیل کے لیے ہے، یعنی من اجل القربا، رشتہ داری کی وجہ سے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس میں بھی یہی ہے، فی ہرہ یعنی لِأَجْلِ الْحِرَّہ، اس نے اسے باندھ کر رکھا یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی تو اس کی وجہ سے وہ آگ میں داخل ہو گئی۔ تو فی بمانہ لِأَن یا لِأَجْل آتا ہے، یعنی من اجل۔ آیت میں فرمایا کہ آپ کہہ دیں میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، سوائے رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کے، کہ کچھ نہ سہی، کم از کم میرے اور تمہارے درمیان جو قرابت اور رشتہ داری ہے اس کی وجہ سے میرا حق ہے کہ مجھ سے دوستی رکھو، میرا پیغام تو سنو، اتنا تو خیال رکھو۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، قرابت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس حق کا مطالبہ میں تم سے ضرور کرتا ہوں، چاہیے تو یہ تھا کہ تم میری بات مان لیتے، اگر نہیں مانتے تو سارے عرب میں سب سے بڑھ کر دشمنی تو نہ کرو، کم از کم اس قرابت کا تو خیال رکھو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ جیسے ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لایا مگر قرابت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور آپ کا دفاع کرتا رہا، اور اسی طرح عرب میں یہ حمایت، حمیت اور قرابت، اس کا بڑا پاس رکھا جاتا تھا، اس لحاظ سے وہ اعلیٰ ظرف تھے کہ قرابت کی وجہ سے ان کی رگ اور عزت نفس یہ آڑے آ جاتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں وہ کسی قرابت داری تک کا پاس نہیں کرتے تھے، تو اس کا انہیں احساس دلایا گیا کہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آیت کا یہی مطلب ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح طاؤس فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے متعلق سوال کیا گیا تو سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اس سے مراد قربا یعنی آل محمد، آل محمد کی قرابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ نے فرمایا کہ میرا نہ سہی، میری آل کا خیال رکھو، آل محمد کی قرابت۔ تو ابن عباس نے فرمایا تم نے جلدی کی، قریش کا کوئی خاندان ایسا نہ تھا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور رشتہ داری نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میں تم سے اس پر کوئی مزدوری کا سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ تم اس رشتہ داری کو ملاؤ جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ بعض لوگ خصوصاً شیعہ اس آیت کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ آپ کہہ دیں میں تم سے اس پر کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا مگر قرابت والوں سے دوستی کا، یعنی میں تم سے اس پر اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا کہ تم میرے قرابت داروں سے دوستی رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن قرابت داروں سے دوستی اپنی جگہ مسلمہ ہے جو دوسرے کئی دلائل سے ثابت ہے، مگر آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں جو ان لوگوں نے بیان کیا، کیونکہ القربا کا معنی رشتہ داری ہے، رشتہ دار نہیں۔ اگر القربا کا معنی رشتہ دار ہو تو بھی آیت کے الفاظ یہ ہونے چاہیے الا مودت القربا، مگر رشتہ داروں کی دوستی کا، جبکہ الفاظ کیا ہیں الا المودت فی القربا۔ ان الفاظ کا وہ معنی ہو ہی نہیں سکتا جو یہ حضرات بیان کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کن لوگوں سے کر رہے ہیں، ظاہر کفار سے کر رہے ہیں جو آپ کے شدید مخالف تھے، جو آپ سے بھی دوستی کے روادار نہیں تھے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ میرے رشتہ داروں سے دوستی کرو، میرے قرابت داروں کا خیال رکھو یا میری آل کا لحاظ کرو؟ اگر مان بھی لیں کہ آپ ان سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دوستی کا سوال کر رہے ہیں تو وہ رشتہ دار کون سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے قبیلہ قریش کے ساتھ دوستی کا سوال کر رہے ہیں یا اپنے قریب ترین خاندان بنو عبد المطلب کے ساتھ؟ دونوں میں مخلص مسلمانوں کے علاوہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے آپ کے بدترین دشمن بھی تھے، جن کے ساتھ دوستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر شیعوں کے بقول اس سے مراد علی اور فاطمہ اور حسن و حسین لیں، جیسے کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں، تو یہ صورت تو مکی ہے، اور مکہ میں فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کا نکاح تک نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی حسن و حسین رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے تھے۔ لہٰذا آیت کی وہ مراد ہو ہی نہیں سکتی جو یہ لوگ لیتے ہیں، الا المودت فی القربا، مگر قرابت داری رشتے داری کا، نہ کہ قرابت دار رشتے دار، کہ آپ اس سے اپنی آل کے ساتھ تعلقات کی وصیت کر رہے ہوں۔ جو آپ کا خیال نہ رکھیں وہ آپ کی آل کا کیا خیال رکھیں گے؟ آپ کی بات نہ سنیں، دعوت قبول نہ کریں، وہ آپ کی آل کے کہاں خیر خواہ اور محافظ ہوں گے؟ قربا سے مراد رشتے دار لینا، قرابت دار لینا، یہ نہ شرعی لحاظ سے درست ہے اور نہ ہی لغوی اعتبار سے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، کیا توبہ استغفار کے لیے استغفر اللہ کا ورد اور تسبیح کرنا کافی ہے؟ کفر سے توبہ اسلام قبول کرنے سے ہوتی ہے، اور گناہ سے توبہ میں تین چیزیں شامل ہیں، ایک پچھلے گناہ پر ندامت، دوسرا اسے ترک کر دینا، تیسرا آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم۔ اور اگر گناہ کا تعلق بندوں کے حق سے ہے تو حسب استطاعت اسے ادا کر دینا اور اللہ سے معافی مانگنا۔ اگر آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم نہ ہو تو توبہ کا کچھ مطلب نہیں، پھر خاص استغفر اللہ کہتے رہیں۔ اگر گناہ نہیں چھوڑا اور آئندہ کے لیے کوئی عزم نہیں نہ کرنے کا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں، بے شک جتنا بھی تسبیح پڑھ لیں۔ جیسے فارسی شاعر نے کہا، سبحا در کف توبہ بر لب، یعنی سبحا تسبیح کو کہتے ہیں، کف ہاتھ کو کہتے ہیں، سبحا در کف توبہ بر لب، دل پر از ذوق گناہ معصیت راہ خندہ میں عائد استغفار ما، ہاتھ میں تسبیح ہے زبان پر توبہ، اور دل گناہ کی لذت سے بھرا ہوا ہے، گناہ کو ہمارے استغفار پر ہنسی آتی ہے، خندہ میں عائد استغفار ما، یعنی گناہ کو ہمارے استغفار پر ہنسی آتی ہے۔ خندہ پیشانی، وہ مسکراتے چہرے کو کہتے ہیں نا، کہ ایون گناہ بھی ہمارے استغفار پہ ہنستا ہے، کہ ہاتھ میں تو تسبیح ہے زبان پر اللہ توبہ استغفار، مگر دل گناہ کی لذت سے بھرا ہوا ہے، تو گناہ کو بھی استغفار پر ہنسی آتی ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، الشورى 26، ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدہم من فضلہ، اور ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی طرف سے عمل صالح اور ایمان والوں سے دعا کی قبولیت اور رزق کی فراخی کا وعدہ ہے، لیکن اس کے برعکس دیکھا جائے تو خاص طور پر ابتدائی اسلام میں ایمان والوں پر رزق کی کمی اور تنگی آئی، اور اسی طرح آج بھی ایمان والے مشکلات کا شکار ہیں۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اللہ تو فرماتا ہے، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آیت 27 یعنی اگلی آیت میں خود بیان کیا، فرمایا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا تو یقیناً وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، اور لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ لعباده میں اگرچہ تمام بندے اس میں شامل ہیں، لیکن عمل صالح اور ایمان والے ہی حقیقی بندے ہیں، اور اللہ انہیں نہ دے کر اپنی قربت نصیب کرتا ہے۔ فضل صرف مال تو نہیں ہوتا، یہ قربت بھی ہوتی ہے، اور یہ بہترین رزق ہے۔ دنیا کا مال متا، اللہ ان کا رزق ان کی مصلحت کے مطابق ایک اندازے کے ساتھ جتنا چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ اگر وہ ان کے تقاضے کے مطابق ان کے لیے رزق فراخ کر دیتا تو وہ یقیناً زمین میں سرکش ہو جاتے، کیونکہ عام طور پر آدمی جب غنی ہوتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جیسے العلق میں فرمایا، کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا، ہرگز نہیں، بے شک انسان یقیناً حد سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ غنی ہو گیا ہے۔ اسی طرح مال و دولت کی کثرت اسے لوگوں پر زیادتی پہ ابھارتی ہے، قارون اور فرعون کا حال دیکھ لیں، اگر ان کے پاس اتنی دولت نہ ہوتی تو اس طرح برباد نہ ہوتے۔ اس لیے مومنوں کے حق میں خیر یہی ہے کہ ان کا رزق یعنی دنیا کا مال متاع زیادہ نہ کیا جائے، اگرچہ اس کے خیر ہونے کا کہ نہیں ملا پورا ادراک انہیں دیر سے یا قیامت کے دن ہوگا۔ اس کے علاوہ مال کی کمی کا مومن کو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اسے عمل صالح کے لیے فراغت ملتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے میں مشغول رہ کر آخرت کی تیاری سے غافل نہیں ہوتا۔ جیسے حدیث میں ہے، ابو عبیدہ بحرین سے جزیہ کا مال لے کر آئے تو انصار صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے اور بعد میں آپ کے سامنے آ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، میرا خیال ہے تم نے سنا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، جی اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، تو خوش ہو جاؤ اور خوش کرنے والی چیزوں کی امید رکھو۔ اللہ کی قسم، میں تم پر فقیری سے تو ڈرتا ہی نہیں، بلکہ تم پر اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا فراخ کر دی جائے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فراخ کر دی گئی، تو تم ایک دوسرے سے زیادہ اس میں رغبت کرنے لگو جیسے انہوں نے ایک دوسرے سے بڑھ کر اس میں رغبت کی، اور وہ تمہیں اسی طرح ہلاک کر دے جس طرح اس نے انہیں ہلاک کیا۔ تو صرف مال متاع کو ہی رزق سمجھنا یہی غلط فہمی پیدا کرتا ہے، حالانکہ رزق نہ ملنا بھی فضل میں شامل ہے۔ پھر رزق صرف مال تھوڑی ہوتا ہے۔ الشورہ 30، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ اس آیت کی روشنی میں سوال آتا ہے کہ پھر مجنون اور معذور پر مصیبتیں کیوں، یعنی ان کا کیا گناہ؟ آیت میں خطاب ان لوگوں سے ہے جو مکلف ہیں، بچے اور دیوانے مکلف ہی نہیں۔ نہ ان پر آنے والی مصیبتیں ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، بلکہ وہ اللہ کی حکمت کے تحت آتی ہیں جسے وہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن میں بعض مقامات پر معاف کرنے کو افضل قرار دیا گیا، جیسے الشورہ 37 ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب بھی غصے ہوتے ہیں معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن بعض مقامات پر بدلہ لینے کو افضل قرار دیا، تو اصل کیا ہے؟ جیسے الشورہ 39 ہے، والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، یعنی جب انہیں کوئی سرکشی پہنچتی ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ ہم ينتصرون میں بدلہ لینا ایمان والوں کا وصف ہے۔ اسی طرح واذا ما غضبوا هم يغفرون میں معاف کرنے کو خوبی بتایا گیا ہے۔ تو اس کا جواب مشہور تابعی ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے دیا، وہ صحابہ کا طرز عمل بیان کرتے ہیں کہ مومن یہ بات ناپسند کرتے تھے کہ ذلت قبول کریں، مگر جب قدرت پاتے تو معاف کر دیتے، یعنی ذلت کو شکست کو قبول نہیں کرتے تھے، مقابلہ کرتے، اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرتا مقابلہ کرتے، مگر جب قدرت کنٹرول پا لیتے، اختیار مل جاتا تو معاف کر دیتے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر معاف کرنا مجرم کے جرم سے باز آنے کا باعث ہو تو عفو افضل ہے، لیکن اگر معاف کرنے سے اس کی سرکشی میں اور جرم پر جرت میں اضافہ ہو تو انتقام لینا چاہیے۔ دلیل اس کی لفظ البغض سرکشی ہے، یعنی یہ جب بڑھ رہی ہو نا، الٹا گناہوں کے بڑھنے کا اور گناہوں میں جرت کا، البغض کا اندیشہ ہو، جیسے ہے کہ اذا اصابہم البغض تو ہم ینتصرون، اور جب کنٹرول پا لیا جائے، اختیار کر لیا جائے اور اسے نیکی کا موقع دینا مقصود ہے اور اللہ سے اجر لینا، تو وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ ذاتیات پہ نہیں اترنا، معاملات کو اللہ کے لیے دیکھنا، اگر یہی انسان اصول کر لے تو اس میں فرق کر لے گا۔ جیسے شاعر نے کہا، اِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الْكَرِيمَ مَلَكْتَهُ وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَا، جب تم کسی معزز آدمی کی عزت کرو گے تو اس کے مالک بن جاؤ گے، اور اگر تم کمینے کی عزت کرو گے تو وہ سرکش ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی دیکھیں کہ بھائیوں کو بلانے تک اور ایک بھائی کو اپنے پاس روکنے تک، غلہ دینے میں رکاوٹ کی دھمکی تک، سب کچھ کیا، مگر جب بھائیوں نے سر تسلیم خم کر لیا اور اعتراف گناہ بھی، تو کیا کہا؟ لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے۔ حالانکہ وہ ان کے مواخذے پر اور اس سلوک کا بدلہ لینے پر پوری قدرت رکھتے تھے، لیکن جب قدرت رکھتے تو معاف کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں سے فرمایا جنہوں نے آپ سے دشمنی کی انتہا کر دی اور جن کی گردنیں آپ کے ایک اشارے سے تن سے جدا ہو سکتی تھیں، لا تثریب علیکم الیوم، اسی طرح آپ کا کوہ تنعیم سے حملہ کرنے والے 80 آدمیوں کو معاف کرنا، غورث بن حارث جس نے آپ کی سوئے ہوئے جان لینے کی کوشش کی لبید بن آسم جس نے آپ پر جادو کیا، یہودی عورت جس نے آپ کو زہر دیا، مگر جب اس زہر کی وجہ سے بشر بن براء رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو آپ نے ان کے قصاص میں اسے قتل کر دیا۔ جہاں اللہ کی حدود کی، اللہ کے قانون کی بات آتی تو پھر ذاتیات کی وجہ سے بالکل معاف نہ کرتے، اور جہاں ذات کی بات ہوتی تو معاف کر دیا، جہاں اللہ کی حد کی بات ہوتی تو نافذ کرتے۔ حافظ ابن کثیر نے یہاں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا ایک عمدہ کلام نقل کیا، جس میں انہوں نے ان دو آیات کے حوالے سے طبعی اور عقلی لحاظ سے عفو کی فضیلت بیان کی، کہ اس کا انسانی فطرت اور انسان کی خود اپنی ذات پر، نفسیات پر کتنا اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس کسی شخص کی شکایت لے کر آئے تو اسے کہو میرے بھائی اسے معاف کر دو، کیونکہ عفو تقوی کے زیادہ قریب ہے، جیسے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اور یہ بات کہ تم معاف کر دو تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اگر وہ کہے میرا دل معاف کرنے کو برداشت نہیں کرتا، میں تو انتقام لوں گا، جیسے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، تو اسے کہو اگر تم اچھے طریقے سے انتقام لے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ عفو کی طرف پلٹاؤ، یہ بہت وسعت والا دروازہ ہے، کیونکہ جو معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، یعنی تم بدلہ لیتے ہو کہ اللہ تمہیں بدلہ دے، سمپل از دیٹ۔ فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور معاف کر دینے والا رات سکون سے بستر پر سو جاتا ہے، جبکہ انتقام لینے والا مختلف معاملات کی وجہ سے پہلو بدلتا رہتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ کیا بدلہ لینے والے کو ظالم کہا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو ظالم وہ ہے جو ظلم میں پہل کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گالی گلوچ کرنے والے جو کچھ بھی کہیں وہ پہل کرنے والے پر ہے، یعنی گناہ، جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے، پھر مظلوم اگر انتقام میں حد سے بڑھ جائے تو ظالم شمار ہوگا اور اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ بیسیکلی بدلے کے 3 لیولز ہیں، عدل، فضل اور ظلم۔ عدل کا مطلب جزاء سیئۃ مثلہا، یعنی بدلے میں نہ زیادتی ہو نہ کمی، جتنی برائی اتنا بدلہ۔ فضل کا مطلب زیادتی کرنے والے سے کچھ مہربانی بھی، عفو اور اصلاح کے ساتھ، جیسے فرمایا فمن عفا واصلح فاجره على الله، اس جملے میں عفو کی ترغیب ہے، جس طرح تم اللہ سے معافی کے خواہش مند اور امیدوار ہو اسی طرح تم بھی عفو درگزر سے کام لو۔ اور فرمایا وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم، لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہیں بخشے، یا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ اگر عفو سے مجرم کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے تو مصلحت عفو نہیں انتقام ہے، اور ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جتنی زیادتی کی گئی تھی اس سے بڑھ کر زیادتی کرے، پہلے مظلوم تھا اب ظالم بن جائے گا، اللہ کی محبت سے محروم ہو جائے گا۔ یعنی جو عادل ہے یہ ایکول ہے، اتنا بدلہ جتنی برائی ہوئی، جو فضل ہے اس میں بدلے میں مہربانی کا پہلو، اور جو ظلم ہے وہ بدلے میں بڑھ جانا، یہ تو اجر کو گنوانے کے ساتھ گناہگار ہونا ہے، جبکہ ظلم کے بعد بدلہ لینا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی صرف بدلے کی حد تک ہو، برابر کی حد تک ہو، جیسے فرمایا وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل، یعنی مظلوم ظالم سے بدلہ لے لے تو اس پر کوئی مواخذہ یا ملامت نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنا حق لیا ہے، کوئی زیادتی نہیں کی، بشرطے کہ اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس پر ظلم ہوا۔ زخرف شروع ہوتی ہے نام کی وجہ تسمیہ، زخرف سونا یا سونے جیسی چمکتی چیز کو کہتے ہیں، گولڈ یا گولڈن۔ سورت کا نام زخرف اس کی آیت 35 سے ماخوذ ہے، وزخرفا، کفار کا مطالبہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے چاندی کے محلات اور دولت کے انبار کیوں نہیں؟ اس سورہ میں انہیں جواب دیا کہ اگر ان کی چھتیں سیڑھیاں تک سونے کی بنا دی جاتیں پھر بھی ایمان لانے والے نہ ہوتے، اسی مناسبت سے سورت کا نام زخرف ہے۔ زخرف 38 میں آیا ہے بعد المشرقین، اس سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں ہر وقت شیطان کے ساتھ رہنے کے بعد قیامت کے دن اللہ کے ذکر سے اندھا بننے والا انسان جب اپنے قرین کے ہمراہ اللہ کے پاس حاضر ہوگا तो हसरत और अफसोस के साथ उससे कहेगा, काश मेरे और तेरे दरमियान दो मशरिकों की दूरी होती। दो मशरिकों मतलब मशरिक और मगरिब, दोनों को ही मशरिकैन कह दिया, जैसे अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अनुमा को उमरैन, इसी तरह खजूर और पानी को अस्वदैन। ये अंदाज़ ख़ास तौर पर अरबी में आम है। अच्छा, दो मशरिक भी मुराद हो सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में सूरज तलू होने की जगह और गर्मियों में तलू होने की जगह के दरमियान बहुत फासला है। जैसे अर्रहमान 17 है, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, वो दोनों मशरिकों का रब है और दोनों मगरिबों का, मुराद इंतहाई फासला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहन्नम के मुहाफिज फरिश्ते का नाम ज़ुख़रुफ़ 77 में आया, वनादौ या मालिक, वो पुकारेंगे ए मालिक, मालिक जहन्नम के खाजिन दरबान फरिश्ते का नाम है। समूरा बिन जुंदुम से मरवी तवील हदीस में है, ख्वाब में जिब्रील और मीकाईल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी चीज़ों का मुशाहिदा करवाया और बाद में उनकी हकीकत बयान की। उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर हम जब आगे बढ़े तो एक आदमी के पास पहुँचे जो देखने में बहुत बदसूरत था, इतना जितना कि कोई देखने में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है बदसूरत। उसके पास आग है और वो उसे भड़का रहा है और उसके इर्द गिर्द दौड़ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जहन्नम का खाजिन मालिक है। सूरह दुखान शुरू होती है नाम वजह तस्मिया, इसका नाम इसकी आज 10 से माखूज है, फरताकिब यौमा तातिस समाउ बिदुखानि मुबीन, सो इंतज़ार कर जिस दिन आसमान ज़ाहिर धुआँ लाए। इससे मुराद ऐसा धुआँ है जो जल्दी दुनिया में उन्हें ढांपने वाला है। इस धुएँ के मुतालिक दो अकवाल हैं, एक अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु जो नहायत जज़्म के साथ यानी यकीन के साथ इसे उस कहत के नतीजे में फैलने वाला धुआँ करार देते हैं जो हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बददुआ से मक्का में हुआ। चनाचे वो फरमाते हैं कि इसकी वजह यह थी कि कुरैश ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ सख्त सरकशी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर कहत सालियों की बददुआ की, जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कहत के साल थे, उन्हें कहत और भूख ने आ घेरा ताकि वो हड्डियाँ खा गए यानी कुछ भी ना बचा। आदमी आसमान की तरफ देखने लगता तो भूख की वजह से उसे अपने और आसमान के दरमियान धुआं सा नज़र आता, तो अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी, फरताकिब यौमा ताती समाउ बिदुखानि मुबीन यगशन्नासा हादा अज़ाबुन अलीम। एक वफ्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुजर कबीले के लिए बारिश की दुआ करें, वो तो हलाक हो गए। आपने फरमाया कि वो तो सख्त काफिर और मुशरिक हैं, मुजर के लिए तो बड़ा जुर्रत वाला है। खैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए दुआ कर दी और उन पर बारिश हो गई, तो यह आयत उतरी, इन्नकुम आईदून, तुम दोबारा वही करने वाले हो यानी अभी भी तुम इबरत नहीं पकड़ोगे। फिर जब उन्हें खुशहाली मिली तो वो अपनी पहली हालत की तरफ लौट गए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, यौम नबतशुल बतशतल कुबरा इन्ना मुंतकिमून, जिस दिन हम बड़ी पकड़ पकड़ेंगे, बेशक हम इंतकाम लेने वाले हैं। तो फिर यौम बद्र, इब्ने मसूद फरमाते हैं कि इससे मुराद यौम बद्र है। इस तफसीर को बहुत से मुफस्सरीन ने राजे करार दिया है कि ये धुआं और ये कहत ये वो था जो अहले मक्का पर आया और ये अजाब गुजर चुका, जबकि कौल और भी है कि इससे मुराद वो धुआं है जो क़यामत के करीब निकलेगा, वो जो अलामात साथ में आता है ना कि क़ुरब क़यामत एक धुआँ निकलेगा। जैसे मुस्लिम के हवाले से है कि हुज़ैफ़ा बिन उसैद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, हम लोग आपस में किसी बात का जिक्र कर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, आपने फरमाया किस चीज़ की बात हो रही है, हमने कहा क़यामत की, आपने फरमाया उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तुम उससे पहले 10 निशानियाँ देख लो। आपने उनका जिक्र किया जो ये हैं, धुआँ, दज्जाल, दाबा, सूरज का मग़रिब से तुलू होना, ईसा इब्ने मरियम का नज़ूल, याजूज माजूज, 3 खस्फ यानी मुख्तलिफ जगहों से ज़मीन का धंस जाना, 1 खस्फ मशरिक में, 1 मग़रिब में और 1 जज़ीरा अरब में, और इन सब के आखिर में एक आग होगी जो यमन से निकलेगी और लोगों को उनके हशर के मकाम की तरफ हाँक के ले जाएगी। इसी तरह अबू हुरैरा का बयान कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 6 चीज़ें ज़ाहिर होने से पहले आमाल में जल्दी करो, सूरज का मग़रिब से तलू होना, धुआं, दज्जाल, दाब्बा या तुम में से किसी पर इनफरादी अजाब या सब पर इज्तमाही अजाब आ जाए।
تو ابن کثیر اور بعض مفسرین نے اس قول کو ترجیح دی کہ اس سے مراد قیامت کے قریب نمودار ہونے والا دھواں ہے جس کا بھی انتظار ہے۔ دیکھا جائے دونوں باتوں میں تضاد نہیں۔ اگر آیات کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو ابن مسعود کی بات صحیح ہے، کیونکہ آیات میں اس دھوئیں کا ذکر ہے جو تھوڑا سا دور کیا جائے گا اور اس میں کفار کے لیے ایمان لانے کا موقع ہوگا، جبکہ قیامت کے قریب والی نشانیوں کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے فرمایا
یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔
عبداللہ بن مسعود نے یہ بات بھی بطور دلیل پیش فرمائی کہ بھلا قیامت کا عذاب دور ہو سکتا ہے؟ اس کے متعلق تو تھوڑی دوری کا ذکر ہے، اس بنا پر یہ وہی قریش پر آنے والا دھواں۔ نیکسٹ کوسچن، سورۃ دخان آیت 3،
انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ،
بے شک ہم نے اسے ایک بہت برکت والی رات میں اتارا۔ اس میں برکت والی رات سے کون سی رات مراد ہے؟ بابرکت رات لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، جیسے سورہ بقرہ 185 ہے،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، اور وہ لیلۃ القدر،
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
یہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ تاک راتوں میں سے ایک رات ہے، یہاں اسے ہی لیلۃ مبارکہ قرار دیا گیا۔ نیکسٹ کوسچن ہے، دخان 29 ہے،
فما بکت علیہم السماء والارض،
پھر نہ ان پر آسمان اور زمین روئے، کیا آسمان و زمین روتے ہیں؟ اس کی تفسیر میں تین اقوال ہیں، جو بھی لے لیں سب ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہ السماء سے پہلے لفظ اہل محذوف ہے، جیسے یوسف کے بھائیوں نے والد کو جا کر بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی، جس کی وجہ سے عزیز مصر نے اپنے پاس روک لیا، یقین دلانے کے لیے کہا کہ آپ بستی سے پوچھیں، یعنی آپ اس بستی سے پوچھ لیں جن میں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، یعنی وَاسْأَلِ أَهْلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا الْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، آپ بستی والوں سے پوچھ لیں، آپ قافلے سے پوچھ لیں، مطلب یہ کہ اہل معصوف۔ اسی طرح یہاں بھی کہ نہ ان پر آسمان والے روئے اور نہ زمین والے، بلکہ ہر ایک نے اطمینان کا سانس لیا، اور ہر ظالم حکمران ٹولے کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اور دوسرا قول، اس سے مراد ان کی تحقیر اور ان کا مذاق اڑانا، اور یہ عرب کی طرح بلکہ دوسری زبانوں میں بھی عام ہے کہ نہ آسمان رویا نہ زمین، یعنی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ عرب میں خاص طور پر اس طرح بولا جاتا ہے، جب کوئی بڑا آدمی یا کوئی حادثہ ہوتا تو کہتے کہ ہر چیز گویا رو رہی ہے، اور جن لوگوں کی کوئی حیثیت نہ ہوتی اور نہ کسی کو پرواہ ہوتی تو کہتے کوئی رویا تک نہیں۔ تیسرا قول یہ بھی ہے کہ آیت کے ظاہر الفاظ کے مطابق آسمان اور زمین نیک لوگوں کے مرنے پر روتے ہیں، مگر ان کے مرنے پر تو نہ آسمان رویا نہ زمین، یہ معنی بھی کچھ بعید نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈر سے پتھروں سے نہریں پھوٹنے، ان کے پھٹ جانے اور اللہ کے خوف سے گر پڑنے کا ذکر فرمایا، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور جس طرح کھجور کے درخت کا تنا حنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے چھوڑ کر ممبر پر خطبہ دینے کے وقت رویا تھا، تو اللہ کی مخلوق میں یہ چیز ہو سکتی ہے۔ خان 37 میں قوم تبع کا ذکر آیا، یہ قبیلہ ہمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا، یمن کا ایک قبیلہ ہمیر ان کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے کسرا ایران کے بادشاہوں کا، قیصر روم کے بادشاہوں کا، فرعون مصر کے بادشاہوں کا، نجاشی حبشہ کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا۔ یہ ہمیر کا بادشاہ تبع مومن تھا اور اس کی قوم کافر تھی، اس لیے قوم کی مذمت ہے اس کی نہیں۔ نیکسٹ کوسچن، آگے سورہ الجاثیہ شروع ہو رہی ہے، اس کا نام جاثیہ، آیت 28 میں آیا، اس کی ٹوٹل 37 آیات اور 4 رکوات ہیں۔ جاثیہ اس کی آیت 28، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اس میں آیا قیامت کا منظرنامہ اور آخرت کا اثبات اور دیگر اہم ترین مضامین ہے۔ آپ یہاں اس کتاب میں آگے اس کی ساری تفصیل سورت کا خلاصہ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ سورت کا اختتام بھی بہت اہم ہے، جو اللہ کی حمد تکبیر اور تسبیح سے ہو رہا ہے، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سورت کا اختتام بھی، پارے کا اختتام بھی۔ نام اس کا آیت 28 میں ہے، اور یہ مضمون آخرت کا منظر نامہ ہے۔ قیامت کے دن ایک ایسا مرحلہ آئے گا جب ہر امت رب العالمین کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی ہوگی۔ اس سورہ میں اس منظر کا احوال ہے، اسی بنا پر سورہ کا نام الجاثیہ ہے۔ نیکسٹ کوسچن، آیت 14 میں لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، مراد کون سے دن ہیں؟ ایام اللہ، اللہ کے دنوں سے مراد کسی قوم کے یادگار تاریخی دن، جن میں اللہ اپنے دشمنوں کو خاص سزا دیتا ہے یا فرما برداروں کو خاص انعام و اکرام۔ بعض اوقات ایسا ایک ہی دن کچھ لوگوں کے لیے سزا اور کچھ کے لیے عطا کا دن ہوتا ہے، جیسے آل فرعون کا غرق ہونا ان کے لیے سزا کا دن تھا اور بنی اسرائیل کے لیے نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں انہیں اللہ کے ایام کے ساتھ نصیحت کر رہے تھے، اور ایام اللہ سے مراد اس کی نعمتیں اور مصیبتیں ہیں۔ لہٰذا جو لوگ اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے یا اللہ کے دنوں کا خوف نہیں رکھتے سے مراد کفار ہیں، جو اس کی رحمت سے مایوس اور اس کی گرفت سے بے خوف ہیں۔ مومن تو ہر وقت اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے غضب سے ڈرتے ہیں، اور وہ واقعات جن میں اللہ تعالیٰ نے قوموں پر عذاب یا نجات پیدا کی ہوتی ہے وہ ان کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، اس آیت میں لفظ شریعت آیا ہے، شریعت کا معنی صاف راستہ اور واضح طریقہ۔ بصائر، بصیرت ان کی جمع ہے، سمجھ میں آنے والی بات۔ بصارت اور بصیرت کی آسان اور سادہ تعریف میں کہا جا سکتا ہے، جو دکھائی دیتا ہے وہ بصارت، اور جو سجھائی دیتا ہے وہ بصیرت۔ عمل صالح سے مراد کون سا عمل ہے؟ وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، ہر قسم کے شرک حتیٰ کہ ریا سے بھی پاک ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ جاتیہ 30 میں فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِ، ان کا رب اپنی رحمت میں انہیں داخل کرے گا۔ رحمت سے مراد کون سی رحمت؟ جنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت سے کہ تو میری رحمت ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے سے رحم کروں گا، اور آگ سے فرمایا تو محض عذاب ہے، میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا تیرے ذریعے سے عذاب دوں گا۔ اس پارے کی سورۃ زخرف آیت 13 میں سواری پر سوار ہونے کی دعا آئی ہے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس پر ہم پارا مکمل کرتے ہیں۔